پانچ سے سات منٹ قبل شروع کی جا رہی ہے تاکہ خاتمے کے وقت وقت تنگ نہ پڑ جائے. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اگر جلدی تشریف لے آئیں تو وہ مناسب رہے گا. اور دوسرا ایک اعلان, اس مجلس کے بعد ہمارے گھر پہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. ٹھیک چھ بجے بعد مغرب مجلس کا وقت ہے, نماز کا انتظام ہے. خیابان مومن تھرڈ اسٹریٹ 66 ہاؤس نمبر ہے الزہرا, تھرڈ اسٹریٹ خیابان مومن 66 ہاؤس نمبر. 6 بجے بعد مغرب مجلس کا وقت ہے. آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. درود پڑھ لیجئے محمد علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا السيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات ستيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کی محبت جن قلوب میں ہے مالک اس رشتے کو مزید اپنی طرف کھینچتا ہے. بندے اور رب کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کا نام ہی صمدیت ہے. کہ رب بے نیاز ہے, اس حد تک بے نیاز کہ اسے یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انسان کو خلق کرتا, اسے ندا دیتا, اس کی پکار کو سنتا, مگر اس نے پسند کیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ وہ ربط بنائے اور انسان کے ساتھ اس رشتے کو اس محبت کے عروج پر لے جائے جس عروج پر صمدیت کا حق ادا کرنے والے جب اسے پکارے تو خداوند متعال اپنی طاقتوں میں سے انہیں حصہ عنایت کرے, اپنی طاقتوں میں سے, اپنی قدرتوں میں سے انہیں اس نور کی تمازیت عطا کرے, کیونکہ وہ اللہ کی جانب اسی نور کی وسیلے سے آئے ہیں, اسی نور کے تعاقب میں آئے ہیں، اسی نور کی جستجو میں آئے ہیں جس نور کی ایک جھلک انہوں نے صرف دیکھی ہے، مگر اس نور کی پوری صحبت انہیں ابھی اور باقی ہے. نور کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، ابھی صرف جلوہ الہی دیکھا ہے، ابھی اللہ کو تو دیکھنا باقی ہے، ابھی تو صرف جلوہ دیکھا ہے، نور کی شبیہیں دیکھی ہیں، نور تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم جب ان لوگوں کو اس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے، وہ سیل تند جس کی روانی عجیب ہے. یہ سفر آج تھوڑا سا طے کرتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر روز، ہر لمحہ ایک قدم آگے ایکسلنس کی طرف جو بڑھنا ہے، بہتر کو بہترین کی طرف جو لے جانا ہے، تو اس کہانی کو ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا. یا ایوہ الناس کی داستان ابتدا سے شروع کرنا ہوگی، کیونکہ ساری جو ہمارا آج فوکس ہے، جو ہمارا آج ساری جو تمنا ہے، وہ یہی ہے کہ خدا کے دین کی طرف جانے کے لیے بھی طاقتیں خدا ہی دے تو ہم جا سکیں گے. طاقتیں دین پر جانے کے لیے خدا ہی اگر فراہم کرے تو جا پائیں گے. تو لہذا طاقتوں کی ابتدا، طاقت اور قدرت کہتے کسے ہیں؟ اس کہانی کی شروعات ہوئی، بکھرے تو سرکشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے. یہ تھا انسان، اتنا قوی، اتنا قوی کہ بکھرے تو سرکشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، بڑے سے بڑے گناہوں کے انبار ہو یا ظلم و ستم کے پہاڑ ہوں، دونوں کو طے کرتا ہے. اور اتنا کمپیکٹ ہو سکتا ہے، بکھرے تو اس کی طاقتیں دیکھو، اور سمٹے تو اتنا اپنے آپ کو سینسیٹیو بنا سکتا ہے، حساس بنا سکتا ہے، حساس بنا سکتا ہے، اتنا اپنے آپ کو، اتنا اپنے آپ کو محسوس کرنے والا، اتنا اپنے آپ کو محسوس کرانے والا بنا سکتا ہے کہ ذرا سے موقع مل جانے پر کثیر نیکیاں کما لیتا ہے. ذرا سے موقع، بڑے بڑے موقع ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیوں کے لیے، حیال خیر العمل کے لیے، ذرا سے موقع پر خشکیوں کی حرارت محسوس کرتا ہے، نچوڑ لیتا ہے انہیں. اور یہ نیکیاں اسے کیا چیز دیتی ہیں؟ مثقال ذرہ خیر یرادا، اللہ ان کی ایک ایک رائے برابر نیکی کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا. تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ با اثر ہے لال و گوہر جن کے پاس ہو، وہ محترم ریا کا ہنر جن کے پاس ہو. کیا منزلت دکھائی تھی آپ کو اور کس لیول پر لے آیا انسان؟ وہ با اثر ہے لال و گوہر جن کے پاس ہو، اور وہ معتبر ریا کا ہنر جن کے پاس ہو. ہاں، جس انسان کی نیکی ریا میں بدل جائے تو تاثیر ہم نے اٹھا لی. تم نے خلوص اٹھایا، میں نے تاثیر اٹھائی. تم نے خلوص اٹھایا، میں نے تاثیر اٹھائی. تمہارا خلوص لال و گوہر لے گیا، تمہارا خلوص مادی چیزوں نے لے لیا. تو جب ہم نے تاثیر اٹھا لی تو پھر آج دیکھا یہ گیا کہ مائٹ از رائٹ، یہ دیکھا جا رہا ہے نا کہ جہاں پر بھی طاقت ہے لوگ سمجھتے ہیں حق وہی ہے، جہاں طاقت ہے لوگ سمجھتے ہیں حق وہی ہے. اگر آپ کو یوں بتا دیا جائے ایک گروہ میں کہ جہاں حق ہے طاقتیں انہیں کے پاس ہوں، اب کیا کہیں گے آپ؟ اگر آپ کو رب انسانوں کے درمیان اس گروہ کو دکھا دے کہ جس کے پاس حق ہے انہیں کے پاس اللہ کی جانب سے اتری ہوئی تمام تر طاقتیں ہیں، تو ان کو چھوڑ کر زمانہ جھوٹی شرافتوں کے بھرم بھی وہاں جھکے، زر کی حوس کے ساتھ شکم بھی وہاں جھکے، زد کی زر کی حوس کے ساتھ شکم بھی وہاں جھکے. سکہ بنی جو برتریے جبر اقتدار، آ کر مفرقوں کے قلم بھی وہاں جھکے. سمجھیے اس نقطے کو، سمجھیے، آ کر مفکروں کے قلم بھی وہاں جھکے. دولت نے، دولت نے حق کو خریدنا چاہا، جب سچ بک گیا، سچ بک گیا مفکروں نے، عالموں نے، ادیبوں نے، اور جو اسلام کی اصلاح کرنے والے، امر اور نہیں کرنے والے علماء تھے، انہوں نے اپنے اس قلم کو بیچ دیا. جب قلم بک گیا تو سچ بک گیا، جب سچ بک گیا تو عدل بک گیا. جب عدل نہیں رہا زمانے سے، جب عدل نہیں رہا زمانے سے، تو تب زندگی نے ظلم کی چوکھٹ پہ دم لیا، تب زندگی نے ظلم کی چوکھٹ پہ دم لیا. طاقت کے اس نظام نے کس دن جنم لیا؟ سوچئے یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ طاقت کے اس نظام نے کس دن جنم لیا؟ الجھا ہوا تھا ذہن ابھی اس سوال پر، قرآن کے اس وقت سے ہویدا ہوئی سحر، بالائے بزم عرش کھلے آیتوں کے در، سطروں میں آرزوئیں ازل بولنے لگی، تشریح خیر شر کی گرا کھولنے لگی. جس روز یہ قرآن کا نزول ہوا، اس دن جب آیتوں کے در کھلے تو ذہنوں کے بند در بھی ساتھ ساتھ کھلنے لگے، اور اس دن جب خیر نازل ہوا تب یہ واضح ہو گئی بات کہ حق کہاں ہونا چاہیے تھا اور شر کہاں ہونا چاہیے تھا. یا ایوہ الناس کہہ کر رب خطاب کر رہا ہے، یہ ندائے رب ہے، یہ آیتوں کے در کھل رہے ہیں، تشخیص کے پاورز تمہاری طرف آ رہے ہیں، سارے فیصلوں کے اختیارات تمہارے پاس آ رہے ہیں. اب سنو، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ داستان کہ کہاں سے حق کو برباد کیا گیا. تخلیق کائنات دکھانے لگی جھلک، منظر کے دائرے میں وہ بندہ خدا ملک، بندہ میں آدم، خدا میرا اللہ، ملک ابلیس. یہ تھی ابتدا. منظر کے دائرے میں وہ بندہ خدا ملک. جیسے ہی قرآن واضح ہوا، انسان اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرنے لگا کہ ایک رحمان ہے، بیچ میں انسان اور شیطان. تو کیا بیچ میں انسان ہے یا بیچ میں رحمان ہے انسان اور شیطان کے؟ ایک سوال ہے آپ کی فکر کی نظر. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پروردگار تمہارا رب اللہ حائل ہو جاتا ہے تمہارے خلق اور گناہوں کے درمیان، تمہارے قلب اور گناہوں کے درمیان. کیونکہ قلب تمہارا اللہ کی طرف فوکس نہیں ہے. یہ گفتگو کے دو الفاظ آپ کو اگر یاد ہو تو دوبارہ ایک جملے میں نظر کر دوں. جس انسان کا مقصد حیات، آبجیکٹو آف لیونگ، اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہو، اور اس انسان کا فوکس آف لیونگ بکھرا ہوا ہو زمانے میں، ایسا انسان خود بکھر جاتا ہے، ایسا انسان اللہ کی جانب بڑھ نہیں سکتا. تو یہاں پر یہ دائرہ کھینچ کے خدا دکھا رہا ہے کہ ہمیشہ تم رحمان انسان کے درمیان شیطان نہیں، بلکہ انسان اور شیطان کے درمیان اگر رحمان کو رکھو گے تو کبھی بھی تمہارا فوکس تمہارے آبجیکٹو سے نہیں ہٹے گا، کبھی تمہاری توجہ تمہارے مقصد سے نہیں ہٹے گی. تو ابلیس کو تھا عظمت آدم پہ اختلاف، طاقت کے اس جواز پہ تھا حق سے نراف. اس فوقیت کی لو جو دلیلوں میں گر گئی، اسفل تھی سوچ خوبی افضل سے پھر گئی. کیا ہوا پھر؟ مالک کو دلیلیں نہیں دی جاتی، مالک کو یہ سکھا رہا ہے اللہ، مالک کو دلیلیں نہیں دی جاتی ہیں، ساری دلیلیں منسوخ کر دی رب نے. میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے نہیں. میں ملائکہ کو درس دیتا ہوں، میں عابدین کا سردار نہیں. یہاں تک کہ توحید بھی دلیل نہ بن سکی کہ جب میں توحید کا متی ہوں، میں ایک رب کا ماننے والا اور عبادت کرنے والا، تو میں مٹی کے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ارے کیسی توحید اگر معبود کی پہچان نہ ہو؟ کون سا معبود اگر اس کی عبادت نہ ہو؟ کیسی عبادتیں اگر اطاعتیں نہ ہو؟ کیسی اطاعتیں اگر ان میں شرافتیں نہ ہو؟ اور انسان کا شرف یاد آیا آپ کو؟ اور انسان کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، انسان کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، اس کا شرف وہ سوچ ہے جو انسانیت کے اگر
دائرے میں ہے، انسانیت کی راہ پر ہے، تو یہ انسانیت ہے جو انسان کو اشرف بناتی ہے، نہیں تو کیا تھا؟ اگر سوچ اسفل ہو گئی، اسفل السافلین، یاد آئے وہ آیات کے ٹکڑے آپ کو، احسن التقویم پر پیدا کیا تھا، انا خلقناہ فی احسن التقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین، تم آہستہ آہستہ اس پستی کی طرف چلے گئے، جب سوچ پست ہو گئی تو جو افضل کے مرکز کے ساتھ تم جڑے تھے، مالک کے ساتھ جو جڑے تھے، تم وہاں سے پھر گئے، جب وہاں سے پھر گئے تو خود ساختہ نظام کی گردش میں گر گیا، سیارہ چرخ مقصد خلقت سے گر گیا، جو مقصد خلقت کا ایک سوال آپ کی نظر کیا تھا، یاد آیا آپ کو، انسان کیوں خلق ہوا ہے، کیا مقصد تھا، ہیومن کنگڈم کا کیا مقصد تھا، نباتات، حیوانات، جمادات، ان سب کی گفتگو میں انسانی ذہن خوب تیز چل رہا تھا، مگر جب اپنی خلقت کی بات آئی تو یہ سوال ایک سوال رہ گیا، اور یہ سوال ایسا ہے جس کے کوئی جواب الفاظ میں نہیں دیے جاتے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک لو ہے، یہ ایک لو ہے جو اللہ کی طرف جب لگ جائے تو یہ جواب خود بخود مالک کی جانب سے ودیعت ہوتے ہیں کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، مگر انسان اپنے بنائے ہوئے نظام میں گھر رہا ہے، جو خدائی طواف کو چھوڑ دے اس کی زندگی اس کو اتنے چکر کٹواتی ہے کہ کیا پوچھیں، کیا ہوئے، اپنی پسند کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی انسان کو ان سارے مقاصد سے دور کرنے لگی جو اس کا رسول قرآن کے ضابطۂ حیات میں لے کر آیا، اور وہ اتنا الجھ گیا اپنی ہی سوچ میں، اپنی ہی فکر میں، کہ اس نے مطمئنہ کی بھی ڈیفینیشن وہی بنا لی جو اس کے دل نے کہا، اور حسین ابن علی اس کربلا کو اسی مطمئنہ کی منزل پر اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ شریعت اور سنت پر عمل کرنے والے اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم راہ مستقیم پر ہیں، مطمئنہ اس اسلام کی منیمم ڈیمانڈ سے بہت اونچی ہے، مطمئنہ ایک بہت پرکیف پر سرور ایک وہ منزل ہے جہاں انسان کو اللہ کی جانب سے وہ ندا آنے لگتی ہے کہ اب تو مطمئن ہے تو اب تو میری طرف پلٹ، راضی اور مرضیہ کی کیفیت میں، راضی اور مرضیہ کی کیفیت میں، تو پھر کیا ہے، دانش کی رو بھی مصلحتی چال میں رہی، ہر شعبہ حیات اسی جال میں رہی، اپنی جب عبادت ہونے لگ جائے، خود پرستی جب ہونے لگ جائے، خود شناسی جب ہونے لگ جائے، خود اعتمادی جب آنے لگ جائے، تو پھر دانشور بھی قرآن کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ریشنلائز کر کے دیکھتے ہیں، چار آیات آپ لے کر آئیے عدل کی، میں چار آیات رحمت کی لے کر آتا ہوں، تو پھر آپ کا خوف گیا، چار آیات آپ خزا کی لے کر آئیے، میں چار آیات خضر کی لے کر آؤں، تو آپ کا بھروسہ اٹھ گیا، لہذا دانشور کی مصلحت پسند ہو گئے، اور سارا زمانہ اسی گردش میں ایسا بہا جس گردش کا نام ان تکون ملکین ان تکون من الخالدین، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین تھا، جو کل گفتگو کا سلسلہ یہاں پر آ کر منقطع ہوا تھا، اسی سلسلے کو یہاں سے جوڑتے ہیں، کیا ملک نے تمہیں یہ کہہ دیا اے آدم کہ اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے اس پھل کے قریب جانے کو، کیونکہ رب یہ کہ چاہتا نہیں ہے، ان تکون ملکین، کہیں تم ملک نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، اور کہیں ہمیشہ نہ رہنے لگو، ان تکون ملکین، ملک نہ بن جاؤ، ایسی کیا خاص بات تھی ملک نے جو اتنا انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے ملک، اور خالدین ہمیشہ رہنے، ہمیشگی، یہ دونوں چیزوں کی تمنا انسان کو بہت رہتی ہے کہ مجھے پاور مل جائے ہر جانب، ملک کیونکہ غالب آ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جدھر چاہیں اپنی مرضی سے وہ ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں، غالب آنا، حاوی آنا، اور ہمیشگی کے ساتھ، تو بس ایک فکر ہے آپ کی نظر کرتے ہیں، یہ دین جو ہے یہ کبھی بھی رب نے نہیں چاہا کہ جبرن اس دین کی طرف آؤ، رب نے چاہا اختیارن اس دین کی طرف آیا جائے، ارادتن خربتن اللہ اس دین کی طرف آیا جائے, اور یہی بہترین نیت کے کلمات ہیں, یہی بہترین نیت کے کلمات ٹھیک ہے. ارادتن خربتن اللہ یہ بہترین نیت ہے جو رب دیکھنا چاہتا ہے سب میں. ملک کے نصیب میں ہی کہا کہ وہ ایسی نیتیں کر سکے, ملک کے نصیب میں ہی کہا کہ وہ ارادے سے خواہشات رکھنے کے باوجود رب کی طرف جائیں, وہ اپنی مرضی سے گناہوں کی طاقت رکھتے ہوئے رب کی جانب جائیں, وہ اپنی مرضی سے بہکاووں کی آوازیں سنتے ہوئے ندائے رب کو رواں رواں لبے کہتے ہوئے بڑے. ملک کے یہ نصیب ہی کہاں ہیں, تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنا موازنہ ملک کے ساتھ کرے. فرشتہ کہہ کے مجھے یوں میری تذلیل نہ کرنا, میں مقصود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. جب نہیں ارادتن آؤ, جب ارادتن آؤ تو بس انسان اس ملک کی طرح ہمیشگی کیسے چاہ سکتا ہے کہ جب یہ دنیا فانی ہے اور جب انسان خود فانی ہے تو وہ ہمیشگی کیسے چاہ سکتا ہے. ایک فانی انسان ایک فانی دنیا میں بقا کا کانسیپٹ کیسے دعا بھی کر سکتا ہے. ہاں مگر ہم نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے وہ سبیلیں دی ہیں, وہ راستے دیے ہیں کہ تمہاری مثال گرچہ ایک خطرے کی ہے, تمہاری حلتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ الامشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یاد کرو وہ زمانہ جب تم کچھ نہیں تھے, ہم نے تمہیں اس خطرے سے پیدا کیا اور تمہیں سننے اور سمجھنے اور بولنے کی تمام تر طاقتیں دی. خطرہ تھے تم, اب ایک فکر ہے آپ کے آگے. خطرہ ہوا میں اگر بکھیر دیا جائے گم ہو جاتا ہے, پتھر پہ اگر ڈال دیا جائے جذب ہو جاتا ہے, دونوں جگہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی پانی کا قطرہ سمندر میں اگر پڑ جائے تو سمندر کے کثیر سمندر کا ایک حصہ بن جاتا ہے. بس یہی ہم تم سے چاہتے ہیں, اگر اپنی روش تم محمد اور آل محمد کے ساتھ منسلک کر دیتے ہو تو یہ وہ خدائی سمندر ہے, یہ وہ سمندر ہے جس کے ساتھ جڑ کر, کیونکہ یہ باقی ہے تم باقی ہو جاتے ہو, یہ باقی ہے تم باقی ہو جاتے ہو. لہذا اپنی سوچ اپنی ہستی اپنی حقیقت کو گم نہ ہونے دینا, زمانے کی تند و تیز جھونکوں میں کھونے نہ دینا, معاشرے میں کبھی جذب نہ ہونے دینا, بلکہ اس سمندر کے ساتھ خود کو جوڑو جو وما تشاؤنا الا یشاء اللہ کا سمندر ہے. ہم اللہ کی مرضی چاہتے ہیں, سوائے اللہ کی مرضی کے ہم کچھ نہیں ہیں, تو ہماری مرضی بھی اللہ کی مرضی ہے. جب انسان مرضات اللہ میں جذب ہو جاتا ہے, چونکہ رب باقی ہے وہ بھی باقی رہتا ہے, جس کے سب سے بڑی دلیل رب دکھاتا ہے. زمانے میں ایسے لوگ اٹھ گئے مگر ان کے نقش پا رہ گئے, زمانے سے کئی لوگ اٹھ گئے مگر ان کی خوشبو رہ گئی, ان کے الفاظ رہ گئے, ان کے افکار رہ گئے, ان کے بتائے ہوئے اصول رہ گئے, ان کی قائم کی ہوئی باقیت و صالحات رہ گئیں, قائم کی ہوئی وہ نیکیاں جو ان کے مرنے کے بعد ان کے اجر کو بڑھاتی رہی. لہذا زندگی میں جب انسان اس دائرے میں آ جائے جو اللہ مخلصین کا دائرہ ہے, پلٹ کر آئیے اس گفتگو کی طرف جس کا سلسلہ ہم روز بیان کرتے ہیں. محرم وہ مشق ہے جو آپ کو اس دائرے کے حصار میں اپنی امان میں لے لیتی ہے, محرم وہ مشق ہے, کیونکہ شیب ابی طالب کا جو محرم ہے, شیب ابی طالب کا جو محرم ہے وہ دینداروں کے اطراف ایک دائرہ کستا ہے کھینچتا ہے اور دینداروں کو اپنی سمت لیتا ہے. ہجرت کا جو محرم ہے وہ ان لوگوں کے حوصلے دکھا دیتا ہے جو ساتھ دینے والے ہیں, اور حسین ابن علی کا جو محرم ہے وہ اس دائرہ نیکی کو وسیع تر کر دیتا ہے اور سب کو اپنے اس دائرے میں سمیٹ لیتا ہے, سب کو اس دائرے میں سمیٹ لیتا ہے. لہٰذا اس دائرے میں آنے کے لیے پہلے تو اللہ مخلصین کی پہچان ضروری تھی. یہ ایسی لکیر ہے ہمارے اطراف, ایک ایسی لکیر ہے جسے ہم ٹریس پاس نہیں کر سکتے. ہمارے اطراف تقوی کی لکیر ہے, ہمارے اطراف یہ نیکی کی لکیر ہے جسے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہر فی ذالک خصم الذی ہجر, اللہ نے تمہیں بہترین عقل دی ہے اور یہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. یہ لکیر کو تم اس لیے دائرے کو توڑ کر نہیں جا سکتے. یہ گناہوں کی جو تقویٰ کی جو دائرہ ہے, جو لکیر ہے, اسے ٹریس پاس اسی لیے نہیں کر سکتے, اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ عقل نے تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اللہ مخلصین کا جو گروہ ہے, چاہے وہ رسول ہوں جو شیب ابی طالب, یا چاہے وہ ہجرت کا دور ہو, یا چاہے وہ کربلا کا حسین ہو, ان سب نے تمہیں لا کے تمہارے مقصد حیات کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر کھڑا کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, یہ گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کردار سازی جو ہے نا وہ ایک دن کا کام نہیں ہے. کردار سازی جو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے, یہ کوئی لمحے بھر کا کام نہیں کہ لمحہ در لمحہ, مومنٹ ٹو مومنٹ انسان اپنے کردار کو سنوارتا رہتا ہے. آپ اور ہم اس لمحہ یہی تو کر رہے ہیں, اپنی کردار سازی ہی تو کر رہے ہیں, کردار سازی ہی تو کر رہے ہیں. لہذا جب انسان اپنی اصلیت کی طرف جانا چاہتا ہے, اپنے عقل کی طرف جانا چاہتا ہے, رب نے کہا میں نے اس عقل کو آزاد کیا. ہر فی ذالک خصم الذی ہجر, آزاد کر دیا اس عقل کو. آزاد کردہ عقل جتنی آزاد ہوگی اتنی غلامی پسند ہوگی. اب سنیے اس جملے کی تشریح. آزاد کردہ عقل, آزاد عقل, سمجھ گئے نا آپ؟ آزاد عقل کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل جو شیطنت میں نہ ہو, وہ عقل جو شیطانی وسوسوں میں نہ ہو, وہ عقل جو خواہشات کے لیے بے معنی بے بنیاد مادی جال میں نہ ہو, اسے کہتے ہیں آزاد کردہ عقل. جتنی عقل آزاد ہوگی فکر معاش سے, جتنی عقل آزاد ہوگی خیالات سے, وسوسوں سے, بے ایمانی سے, جتنی عقل آزاد ہوگی اتنی غلامی پسند ہوگی, اتنا وہ چاہے گی کہ میں غلامی میں جاؤں. کیوں؟ سنیے, عقل سے جو روٹ ورڈ ہے اردو لغت میں, عقل لفظ اصل سے نکلا ہے, الف سواد لام اصل, اور انسان کا جو اصل ہے وہ ہے اس کا اللہ. جتنی عقل انسان کی دنیا سے آزاد ہوگی وہ یہ چاہے گی کہ میں حدود الہی کی قید میں آ جاؤں, اپنے آپ کو کنورٹ کر دوں, اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دوں اپنے اللہ کے احکام کے تحت, تاکہ جب میرا نگران میرا رب ہو جائے, میرا نگران میرا رب ہو جائے, تو پھر میں کبھی بھی رب کے احاطے سے باہر جا نہ سکوں. آپ سمجھے اس چھوٹی سے کانسیپٹ کو سمجھیے کہ رب کے احاطے میں اگر میں آ جاؤں اسی وقت آ سکتا ہوں اگر میں باقی ہر چیزوں سے آزاد ہوتا ہوں. اگر میں باقی ہر چیزوں سے آزاد ہوتا ہوں میں رب کے احاطے میں آتا ہوں. اور آزاد ہو کر مجھے ایک اور گفتگو کا ایک نقطہ پیش کرنا ہے یہاں پر, کیونکہ یہ بات واضح نہیں ہوگی اگر اس نقطے کو نہ پیش کیا جائے. کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے ریسٹرکشنز جسم کی ہوتی ہیں, ریسٹرکشنز جو ہیں وہ جسم کی ہوتی ہیں. جسم کی ریسٹرکشنز کی بات تو اللہ کر ہی نہیں رہا ہے, یا بات ہو رہی ہے روح کی ریسٹرکشنز کی. کیونکہ جسم کو ہم نے جن لذتوں اور آسائشوں کا عادی بنا دیا ہے, جب ہم ان لذتوں اور آسائشوں سے اپنے جسم کو دور کریں گے تو مولا کائنات کی بس ایک حدیث بیان کر دوں اور آپ کی نظر ہے باقی کی سمجھ بوجھ. مولا فرماتے ہیں دیندار افراد کو دین میں وہ چیزیں آسان لگتی ہیں جو دنیا دار اور راحت پسندوں کو مشکل لگنے لگے. سمجھ گیا؟ لہذا عقل جو ہے ریزلٹ دکھاتی ہے انسان کو, ریزلٹ دکھا دیتی ہے کہ جو چیزیں دنیا داروں کے لیے راحت پسندوں کے لیے جو مشکل ہیں دین داروں کے لیے وہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. لہذا عقل جب اصل ریزلٹ دکھا دیتی ہے یہی عقل انسان کو اللہ کی جانب لے جاتی ہے. لہذا جب وہ اللہ سے طاقتیں مانگتا ہے تو پھر یہی عقل والے لوگ جو اپنے اصل سے جوڑنا چاہتے ہیں بس انہیں کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہے افسیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. کیوں ان کو کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ یہ اپنے اصل سے جڑے ہیں. اصل سے جب جڑتے ہیں تو شیب ابی طالب اور محرم اور کربلا کے خیام حسینی کے درمیان جو ہجرت کا مارکا ہے رسول تمہیں بتا دے گا کہ اصل سے جوڑنے والے کون ہوتے ہیں. ہجرت کی شام پر خطر بھائی کی چادر اوڑھ کر سویا ہے کتنے چین سے جادیدہ خیر البشر. پیغمبری ہے مطمئن بستر پہ ہے شیر ببر لپتا ہے اپنی اصل سے شان نبوت کا ثمر شاخ نبوت کا ثمر. اب دکھا دیا رسول نے جو اصل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے فریاد بھی انہیں سے کیا کرنا, ہمیشہ کے لیے امداد بھی انہیں سے لیا کرنا, اور ہمیشہ کے لیے دیدار بھی انہیں کے لیے تڑپنا. لہٰذا الغاف الاجال ادرکنی انہیں کو پکارا جاتا ہے. الساعت الاجال یعنی فریاد امداد دیدار انہیں کو پکارا جاتا ہے جو اصل کی طرف لے جائیں تمہیں. منصور دوانخی چھٹے امام امام جعفر صادق کو خط لکھتا ہے وقت کے امام آپ تشریف لے آئیے میرے پاس, سب آتے ہیں میرے دربار میں, آپ بھی تشریف لے آئیے, جلوہ افروز ہوئیے. اب امام کے جواب سنیے. ندائے رب اسے کہتے ہیں جس نیت سے پکارا جائے اسی نوعیت کے جواب آتے ہیں. جس نیت سے پکارا جاتا ہے اسی نوعیت کے جواب آتے ہیں. وقت کے امام کو سب پکارتے ہیں, الرحمن پکارنے والے سب بسم ربک الاعلی اللہ کے ناموں کو پکارو تو پھر اللہ کی مدد وہیں سے آتی ہے, طاقتیں وہیں سے آتی ہیں. ہر ایک کے پاس کیوں نہیں یہ طاقتیں؟ جس نیت سے منصور تو پکار رہا ہے میرا جواب سن. امام فرماتے ہیں میرے پاس دنیا بھی کوئی چیز نہیں ہے جو میں تجھ سے ڈروں, میرے پاس دنیا بھی مادی کوئی شے نہیں جو میں تجھ سے ڈروں, تیرے پاس آخرت کی اخروی کوئی شے نہیں کہ میں تجھ سے لو لگاؤں, میرے پاس کوئی مادی شے نہیں کہ میں تجھ سے ڈروں, تیرے پاس کوئی مانوی شے نہیں جو میں تجھ سے لو لگاؤں, اور نہ ہی تو نعمات میں نعمات سے مستفید ہو رہا ہے, نہ ہی تیرے پاس نعمت الہی ہے کہ میں تجھے جس کی مبارکباد دوں, اور نہ ہی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بلائیات میں گھرا ہے کہ میں جسے تجھے آ کے تسلی دوں. سنیے آپ, نہ تو نعمات میں ہے جو نظر آ رہی ہے کہ میں آ کے مبارکباد دوں, نظر آتی ہے نعمات, بلائیں نظر نہیں آتی شاید تجھے, تو تجھے احساس بھی نہیں ہے کہ تیرے طرف کتنی بلائیں ہیں. اگر بلائیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو احساس تو کیجئے کہ بلائیں ہیں. نظر نہیں آ رہی ہے یہ اس کی رحمت ہے, نظر نہیں آ رہی ہے یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے. امام کہہ رہے ہیں نہ ہی تجھے احساس ہے کہ تو بلاؤں میں گھرا ہے کہ میں آ کر تجھے اس کے لیے تسلی دوں. تو پھر واپس خط روانہ ہوا. یا امام, اچھا میری نصیحت اور اصلاح کے لیے ہی آ جائیے, میری نصیحت اور اصلاح ہی کے لیے آ جائیے. جواب پھر آیا, جسے دنیا عزیز ہے جسے دنیا عزیز ہے وہ تو تیری نصیحت کرے گا نہیں، اور جسے آخرت عزیز ہے اس کا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. بس ختم، گفتگو ختم، یہ خط یہاں پر ختم ہوا. جسے دنیا عزیز ہے وہ نصیحت نہیں کرے گا. یاد ہے نا، مومن کا مومن پر خیر ہی یہ ہے، یامرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر. دیکھا آپ نے، جسے دنیا عزیز ہے وہ کیوں کرے گا؟ جو آخرت عزیز رکھتا ہے اس کا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب کیا کریں، اب کیا کرے مولا؟ کب زندگی کی مانگ میں افشاں چنی گئی، طاقت کے دائروں میں ہلاکت بنی گئی. تیرو سنا و خنجر و تیغ و تبر کا شور، اس شور و شر میں دل کی صدا کب سنی گئی؟ اس شور و شر میں دل کی صدا کب سنی گئی؟ کس نے محسوس کیا ہے کہ ہم جب امام کو پکار رہے ہیں، اپنی تمنائیں اپنی ذاتیت پر پکار رہے ہیں، اور جو امام کے جواب آ رہے ہیں وہ کون سن رہا ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سکونت پسند ہیں؟ کب زندگی کی مانگ میں افشاں بھری گئی، ساری زندگی تو ہلاکت میں بنی گئی. ہلاک افراد کے زیست کی باتیں کر کیسے سکتے ہیں، اسے محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ طاقت کے اقتدار کی اب ہر طرف ہے دھوم، اب جائے کس سبیل پہ پیاسوں کا یہ ہجوم؟ اب جائے کس سبیل پہ پیاسوں کا یہ ہجوم؟ تو آواز یزدی آئی، اخم وجہ کا لدین حنیف، اٹھو اور اپنے آپ کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. تمہیں سبیل چاہیے نا، تم تشنا لب ہو، تم جستجو رکھتے ہو. تو جو جو لوگ تلاش حق رکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، وہ اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف موڑ دیں. دین حنیف کی طرف موڑ دو، اور دن میں پانچ مرتبہ ہم اپنے اس چہرے کو اس چہرے منور کی طرف جب موڑتے ہیں تو اس کا ظاہری رخ کعبہ ہے، باطنی رخ اللہ ہے. ظاہری رخ کعبہ ہے، مگر آپ نے کعبے پہ ایک چیز غور کی؟ جب انسان حج بیت اللہ کو جاتا ہے تو داخلہ جب حرم میں ہوتا ہے، اس شہر مقدس میں ہوتا ہے، تو پہلے جاتا ہے کعبے کی زیارت کرتا ہے. کعبے کو صرف دیکھتے رہنا ہی اس کے حج کی ابتدا بنتی ہے. اب ذلیل ترین عبادت اس جگہ صرف کعبے کو دیکھنا بنتی ہے. صرف کعبے کی طرف اپنی نگاہوں کو جاری رکھنا ہی افضل ترین عبادت. کعبہ وہ سائلنس ہے جو بولتا نہیں ہے، مگر کعبے سے آتی ہوئی وہ انرجیز ہیں کہ جو بولتی ہے تمہاری زبانوں میں، جو تمہاری زبان سائلنس اور سپیچ. یاد ہے نا آپ کو، یاد ہے نا جو ہم نے اس کی مختصر سی گفتگو کی تھی کہ محرم شب ابی طالب کا سائلنس اور کربلا کا محرم سپیچ ہے؟ تو یہ کعبہ سے وہ انرجیز انووک ہوتی ہیں، اللہ کے ناموں سے وہ توانائی اور تمازیت آتی ہے کہ حج کی ابتدا اس کعبے سے ہوئی. پھر جو اصل ایام حج ہیں وہ کعبے سے دور کر دیے رب نے. آپ نے غور کیا، مکہ سے دور کچھ مقام، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ غور کیا آپ نے؟ کیوں کیوں؟ جو اصل حج کے ایام ہیں وہ کعبے سے دور کر دیے رب نے، اور پھر دوبارہ پلٹا کر بلایا اس کعبے کے طواف کی طرف. انسان کو، انسانی سوچ کو وہ تربیت دے دی رب نے کہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ آنے کے بعد جب اپنی جگہ پر واپس لوٹنا تو یہ بھول نہ جانا کہ تمہیں مڑ کر واپس ایک روز کسی جگہ پر آنا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس کرائی ہے ہم نے تمہیں، تین دن دور رکھا، واپس بلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری سوچ میں کوئی ترمیم ہوئی ہے، یہ دیکھنے کے لیے روحانیت میں اضافہ ہوا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مرکز سے جڑنے کی عادت تمہارے اندر کتنی سرایت کر گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلے جب انسان آیا تھا تو خود پسند تھا، لوٹ کر جب آیا ہے تو کیا خدا پسند ہو گیا ہے؟ پہلے جب انسان آیا تھا تو خود پر اعتماد تھا، لوٹ کر آیا ہے تو کیا خدا پر اعتماد ہے؟ پہلے جب انسان آیا تھا تو خود شناس تھا، اب آیا ہے تو کیا خدا کو پہچانتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی تو صرف کعبے کو نہ دیکھ، شگاف کعبہ کو بھی دیکھ، شگاف کعبہ کو بھی دیکھ جو تجھے اس منزل تک لے جائے گا جس منزل کو اللہ کہتے ہیں. شگاف کعبہ وہ منزل ہے جو اللہ کی منزل ہے، کیونکہ اس کے کیے ہوئے فیصلے تمام تمہیں امان دیں گے. اور کعبہ جائے امان ہے، کعبہ جائے امان ہے، یہاں پر ظلم نہیں ہوتا، یہ جائے امان ہے. جائے امان کیوں ہے؟ بس سن لیجیے، امان اس وقت ملتی ہے جب فیصلے علم سے ہوں. امان اس وقت ملتی ہے جب فیصلے علم سے ہوں. جب بغیر علم کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے رزلٹ پر امن نہیں ہوتے. علم سے فیصلے کرنے والے امان میں رہتے ہیں، اور جب امان میں رہنے والے اللہ کے فیصلے کرتے ہیں تو رفتار وقت گردش دور خزاں میں ہے، انسان پھر عمل کی اسی کربلا میں ہے. آج وہی دور آ گیا ہے جو کربلا 61 ہجری کی تھی. حسین ابن علی کے فیصلے علم سے تھے، لہذا حسین وہ بن گئے کہ جس کے نام کی لوگ امان مانگنے لگے، الامان الحفیظ یا حسین. اگر حسین مجبور ہوتے، بے بس ہوتے، تو بے بس امان نہیں دیا کرتے، بے بس حفاظت نہیں کیا کرتے. وہی دور کربلا لوٹ کر آیا ہے. وہ وقت کا یزید کوئی اور تھا، یہ وقت کا یزید کوئی اور ہے. وہ وقت کی بیعت الفاظ کی بیعت تھی، آج ہم اپنی عقل اور اپنے دل سے بیعت کر رہے ہیں یزیدی اصولوں کی، الفاظ سے نہیں، اپنے دل اور اپنے دماغ سے بیعت کر رہے ہیں. اب جلوہ وقف حیات ہو زیب و زین سے، پھوٹے اگر کرن حد صبر حسین سے. اب بس زندگی میں اللہ کے فیصلے اور حسین کے فیصلے ہونا چاہیے. جب حسین کے فیصلے، جب حسین کے فیصلے ہو، امان کے فیصلے ہو. بس ایک نقطہ اور آج کی گفتگو یہاں تمام ہوئی. ایک نقطہ اور، جب انسان، علم رکھنے والا انسان جب فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے اور رب کے جو علیم ہے اس کے فیصلوں میں فرق صرف ایک آ جاتا ہے. علم رکھنے والا انسان جذبات اور اطراف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے، لہذا امان نہیں پاتا. اور رب جو علم کل ہے، امام جو اس علم کل کا نور ہے، وہ جب فیصلے کرتا ہے تو ان میں امان ہی امان ہے. اب کربلا جو ہے عقیدتاً کامیاب نہیں، ارادتاً کامیاب ہے. حسین ابن علی اپنا بہترین فیصلہ لے کر جب رزنگاہ میں آئے ہیں تو غیظ و غضب کے ساتھ، نہ لشکر کشی کے ساتھ آئے ہیں رزنگاہ میں، کس سادگی کے ساتھ. یہ سادگی کے حاجت رہوار بھی نہیں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، طاقت یہ بار سہ نہ سکے گی حسین کا. جانچا نہ اس فضا میں شہ مشرقین کو، اصغر کو دیکھ کر بھی نہ سمجھے حسین کو، اصغر کو دیکھ کر بھی نہ سمجھے حسین کو. تلخی سے اعتبار کا جوہر ہے اس جگہ، اصغر مثال سورہ کوثر ہے اس جگہ. لب پر دمک ملاحت روح رسول کی، رخ پر پگن صداقت نسل بطول کی، چہرے پہ شائبہ بھی نہیں شور حسین کا، آنکھوں سے صبر بول رہا ہے حسین کا. آتا ہے پھر نکھار اسی زیب و زین پر، اصغر ہے آج ممبر دست حسین پر، اصغر ہے آج ممبر دست حسین پر. سکتا مورخوں کو ہے تاریخ دنگ ہے، سکتا مورخوں کو ہے تاریخ دنگ ہے. ننے سے اس چراغ کی آندھی سے جائے ہے تاریخ جو تھی گماں، سپر بد یقین پر بچے کو شہ نے رکھ دیا جلتی زمین پر. یہ مور علم و صبر کا ایک شاہکار ہے, اس مور پر ہی فتح کا دار و مدار ہے. دیکھا جو فوج شہر نے یہ عالم بچشم تر, دیکھا جو فوج شر نے یہ عالم بچشم تر, دل کو رہی نہ تاب تو منہ پھیر پھیر کر آنسو گروہ دشمن حق پوچھنے لگا. ماتھے سے ابن سعد ارخ پوچھنے لگا, آواز آئی اے ہرملا مٹا دے بھرے گھر کے چین کو, فل فور کر دے خطا کلام حسین کو. اس مرحلے کے جائز تکمیل کے لیے دو کام ابن سعد نے ایک تیر سے لیے, حالانکہ خون ہو گئی آنکھیں رباب کی, اللہ رے یہ ضرب مگر انقلاب کی. کربلا پر آج تلک آنسو بہ رہے ہیں. علی اصغر حجت خدا کے فرزند ہو, کربلا بنا تیرے کامیاب ہی کیسے ہوتی. حسین ابن علی جلتی زمین سے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی ابا کی دامن میں سمیٹ لیتے ہیں کہ جو ہی تیر چلتا ہے بس اب نہ پوچھنا, کیونکہ یہ ہرملا خود کہتا ہے, میرے ترکش میں تین تیر تھے, ایک تیر میں نے مشک سکینہ پر چلایا, دوسرا تیر میں نے پیشانی حسین پر چلایا جب حسین سلجنا سے نیچے تشریف لے کر آئے تھے, اور تیسرا تیر وہ تیر تھا جو گلوہ اصغر کو چھیدتا ہوا بازو امام کو چھیدتا ہوا گزر گیا. ایسے میں حسین ابن علی ننھے سے بچے کو گود میں سنبھالنے لگے, بچہ عمر کے آغوش پدر میں دم توڑتا ہے. خونے علی اصغر چہرے پہ مل کر چلا حسین, خیمہ گاہ رباب کی جانب چلا. چلتے جاتے کہتے جاتے رزن بے خزائے تسلیم امرے انا للہ و انا الیہ راجعون. والی کی صدایں سنی, خیمے کا پردہ اٹھایا, والی میرا اصغر سیراب ہو گیا. اب جہاں گئے سوار تو شرما کے رہ گئے, چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے. او میرے باپ آؤ, حجت کو تمام کرو, سلام ہو میرا اس ماں کے کلیجے پر. فاطمہ زہرا کیوں کرنا سرخر ہو گا ماں, جو اپنے ہاتھوں سے ششمارے کی لحد بنا لے. ابھی ٹھہر جاؤ او میرے باپ, ٹھہر جاؤ, ابھی فجر عاشور آنے دو, ابھی سروں کی گنتی ہونے دو. جب میں زیر طبیب پر بہت دروازہ سر نظر نہ آئے, اور ملا کھودتا ہوا زمین کربلا چلا, پشتے خیمہ رباب کی طرف زمین نے ساٹھ کو کلیجا تھام لیا.
دیتی تھی بانوں